الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء الكرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ کے شہر میں اور اس مبارک مسجد میں آپ حضرات سے اللہ تبارک و تعالی نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے، جو ہماری تاریخ کے بڑے اکابر کا مرکز رہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ اس مسجد میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریہ صاحب قدس سرہ جیسے اساتین امت تشریف لائے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ گزار بھی ہوئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے بھی لوگوں کو مستفید فرمایا ہے. آج اس مسجد میں بھائی عمار صاحب کے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی کے تعزیتی جلسے کے طور پر یہ اجتماع منعقد ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو مکمل مغفرت فرما کر ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے, ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. لیکن کسی جانے والے کا ذکر کر دے, صرف اس کی تعریف کر دینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ ایک تو اس میں ہے کہ اس کے حق میں دعا کی جائے. لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب ہی ایک راستہ ہے جس سے کہ کسی وفات یافتہ شخص کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ثواب سے بھی زیادہ فائدہ جان دنیا سے جانے والے کو یہ سارے ثواب سے بھی زیادہ فائدہ اس کے حق میں دعا کرنے سے ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. اس میں صدقہ جاریہ, نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے. تو دعا کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اس حال ثواب کا اتنا ذکر نہیں فرمایا, اس لیے اس کا فائدہ زیادہ ہے. تو جب ان کی خدمات کا خیال آئے تو ہر مسلمان کا کے ذمے ان کا حق ہے کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں اور درجات کی بلندی کے لیے دعا گو. اور یہ تعزیتی جلسے جو منعقد ہوتے ہیں ان میں بھی اصل فائدہ یہ ہے کہ اس تعزیتی جلسے کے نتیجے میں ہم کوئی سبق لے کر جائیں اور اس سبق سے اپنی عملی زندگی میں فائدہ. میں حافظ عمار صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں بڑی محبت سے آنے کی دعوت دی, اور مولانا قاری محمد حنیف صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر, ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے, ان کا تو خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہی در حقیقت مجھ کم ہمت آدمی کو یہ بار بار اصرار کرتے یہاں آنے پر آمادہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جذبے کو قبول فرمائے اور میری اس آمد کو بھی قبول فرمائے. اس موقع پر کیا بات آپ سے عرض کروں, تو مجھے خیال آیا کہ آج پاکستان کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل ملک کے مضطرب حالات سے بے چین نہ ہو. کہیں کا رہنے والا ہو لیکن جب یہ تصور کرتا ہے کہ سوات میں اور ہمارے شمالی علاقوں میں خانہ جنگی کی کیسی آگ بھڑک رہی ہے, جو اسلحہ اور جو طاقت اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف استعمال ہونی تھی وہ مسلمان مسلمان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, لاشیں مسلمانوں کی گر رہی ہیں دونوں طرف, اور اگر آپ دیکھو تو اس کا سارا فائدہ دشمنان اسلام کو پہنچ رہا ہے. جو ہتھیار کفر اور شرک کے خلاف استعمال ہونے چاہیے تھے مسلمان مسلمان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور 25 لاکھ کے قریب انسان مسلمان کلمہ توحید پڑھنے والے وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر خانہ برباد ہو کر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس صورتحال سے کون سا مسلمان ہے کہ جس کا دل بے چین نہ ہو؟ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ایک نیک خاتون نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب آج کل میں نے کراچی میں بیان کر دیا تھا, ہمارا فضل الرحیم صاحب نے لاہور میں بیان کر دیا تھا. تو وہ ٹیلی فون کے پیغامات کے ذریعے ایک سے دوسرے تک پہنچ رہا ہے اور پاکستان سے باہر بھی پہنچا ہوا ہے. خواب اس خاتون نے یہ دیکھا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاتون, اور خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تشویش اور پریشانی کے آثار تھے اور یہ دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے حالات کی وجہ سے تشویش اور پریشانی کی کرتے ہیں. اور یہ فرمایا, مجھے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, یہ فرمایا کہ پاکستان کے اوپر عذاب آنے کا اندیشہ ہے اور اس عذاب سے بچنے کا علاج بھی بتا. فرمایا کہ عذاب آنے کا اندیشہ ہے اور اگر عذاب سے بچنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سورہ والشمس وضحاها جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس سورہ شمس کو کثرت سے پڑھیں. اور خواب دیکھنے والی خاتون نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے 75,000 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کر دی, جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ سب مل کے کم از کم 75,000 کا عدد پورا ہو. اس خواب کی تصدیق متعدد علماء نے کی, اس خاتون سے براہ راست سن کر تصدیق کی. یہاں میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ خواب شریعت میں حجت نہیں ہوتے, یعنی خواب سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کی جا سکتی جو بیداری کے حالات میں ثابت نہ ہو. کوئی چیز جو پہلے فرض نہیں تھی, واجب نہیں تھی, سنت نہیں تھی, مستحب نہیں تھی, خواب کی وجہ سے وہ فرض, واجب, سنت, مستحب نہیں ہو سکتی. جو چیز پہلے حرام ناجائز نہیں تھی, خواب کی وجہ سے اس کو حرام ناجائز نہیں کہا جا سکتا. شریعت نے خواب کو سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے, جو ان کا خواب وہی ہوتا ہے, لیکن انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کا خواب حجت نہیں ہوتا, اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہو سکتا. آج کل یہ بھی گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ خوابوں کو دین میں حجت قرار دے کر اس سے نئے نئے احکام نکالے جا رہے ہیں, جس کی شریعت میں اجازت نہیں. لیکن اگر کسی نے خواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, آپ کے حلیہ شریفہ کے مطابق زیارت کی, تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو میری زیارت کرے گا خواب میں, اس نے مجھے کو دیکھا, شیطان میری صورت میں آ کر دھوکہ نہیں دیتا. لہذا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کوئی ایسی بات بیان فرمائی جو دلائل شریعہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے. لہذا یہ اس خواب میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ اس موقع پر سورہ وسلم کی دعاہا کی تلاوت کی جائے, قدر سے کی جائے, یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. ایک تو یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچانا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ آج کی اس مجلس میں تھوڑی سی تشریح صورت کی آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر دوں. انہیں خیال یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس صورت کی کثرت سے تلاوت کا جو حکم دیا ہے اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اس موجودہ حالت میں شاید اس صورت کے اندر کوئی خاص پیغام ہے جو امت کو پہنچانا چاہیے. اس لیے خیال ہوا کہ آج کی اس مجلس میں اسی صورت کی تھوڑی سی تشریح آپ اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی غرض سے میں نے یہ صورت آپ اللہ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ یوں تو قرآن کریم کا کہ ہر صورت کہ ہر آیت عظیم الشان ہے اور عظیم الشان کے آیات پر مشتمل ہے. اس سورت ہر سورت کا ایک نرالا انداز ہوتا ہے, نرالا اسلوب ہوتا ہے. اس سورت کا بھی کچھ عجیب اسلوب ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 چیزوں کی قسمیں کھائی, 11 چیزوں کی قسمیں کھا کر ایک جملہ اچھا تھا. آپ اندازہ لگائیے, اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو جو لفظ ہے وہ برحق ہے, اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. لیکن اللہ تعالیٰ مزید اس کی تاکید کرنے کے لیے, اس میں زور پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات مختلف چیزوں کی قسمیں بھی کھائی ہیں قرآن کریم. ایک چیز کی کھا لیتے, دو کی کھا لیتے, تین کی کھا لیتے, 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں پہلے, اور پھر ایک جملہ ارشاد کرتا ہے, اور وہ جملہ ہے جو در حقیقت پیغام ہے ساری امت. اور قسمیں بھی بڑی عجیب و غریب. ترجمہ سورت کا یوں ہے کہ والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها, اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے. واللیل اذا جغشاها, اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے چھپا دے. واللیل والسماء وما بناها, قسم ہے آسمان کی اور اس نے اس کی جس نے اسے بنایا. قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها, اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے بچھایا. ونفس وما سواها, اور قسم ہے ان جانوں کی, انسانی جانوں کی. وما سواها, اور قسم ہے اس کی جس نے ان جانوں کو ٹھیک ٹھیک درست اندازے سے بنایا. فالحمها فجورها وتقواها، اور چیز چیز بنا کر ہر انسان کے دل میں گناہ کی خواہش بھی پیدا کر دی اور تقوا کا جذبہ بھی پیدا کر دی. فالحمها فجورها وتقواها. یہ ہیں 11 قسمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی. پھر جملہ یہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح اس نے پائی، فلاح اس نے پائی جو اس جان کو پاک صاف بنائے، اور نامراد وہ ہوا وہ خواب من دساہا، نامراد وہ ہوا جس نے اس جان کو پھنسا دیا. پھنسا دیا یعنی گناہ میں پھنسا دیا. یہ 11 قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ کامیاب اور فلاح یافتہ وہ ہے کہ اس جان کو پاک صاف بنائے، اور نامراد وہ ہے جو اس جان کو گناہ میں پھنسا کر دوزخ کا مستحق بنا دے. پہلے تو ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قسمیں کھائی، سورج کی، اس کی کھائی ہوئی دھوپ کی، چاند کی، جو سورج کے پیچھے بھی زلزلہ آتا ہے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دیتا ہے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ جب قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہر قسم میں کچھ راز ہوتا ہے. اس چیز کی قسم خاص طور پر اس جگہ کیوں کھائی جا رہی ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو قسمیں کھائی ہیں وہ اس بات کی کھائی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں روشنی بھی ہوتی ہے تاریکی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اس کی دھوپ پھیل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پورا جہان منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج تو جا کر غروب ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا آنے لگا، اندھیرے کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سورج کی جگہ چاند کی روشنی پیدا فرما دے. سورج چلا جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، اس کی روشنی آ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دن ہے، پھیلا ہوا دن ہے، اس میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، لیکن 12-14 گھنٹے کے بعد وہ سورج ختم ہو گیا اور رات کا اندھیرا آ کر سارے سورج کو چھپا دیا. تو دو باتوں کی طرف اشارہ ہے اس ساری قسموں کے اندر. ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ، انقلابات، سرد و گرم، یہ آتا ہی رہتا ہے. اگر کسی وقت کسی انسان کو اندھیرا محسوس ہو، حالات میں ظلمت محسوس ہو، ایسا لگے کہ جیسے تاریخی چھا گئی ہے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ہر روشنی کے بعد اندھیرا آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے. کسی نے کہا ہے کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے. یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ یہ کبھی ہمیشہ قائم دائم نہیں رہتے، انہیں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی دکھاتا ہے. تو اگر حالات کے کی ظلمت سے دل پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رکھتے، اس کی جگہ روشنی بھی آ جاتی ہے. اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، اے ظلمت حالات سے کی چھوڑنے والوں پو پڑتی ہے ہر روز اسی سینے شب اسی رات کے سینے سے اللہ تعالیٰ پو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پو پڑتی ہے اور رس لکھا جائے تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوپ چھاؤں کا کی کائنات ہے کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے تو کسی تکلیف کے صورت حال میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا انما العسر یسرا انما العسر یسرا ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے اور بزرگوں نے فرمایا کہ آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ تنگی ایک آئے گی تو آسانیاں دو آئے گی انما العسر یسرا انما العسر یسرا تو ایسے حالات میں جیسے آج ہم گزر رہے ہیں دماغ میں بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتا بعض اوقات اللہ بچائے تقدیر کا شکوہ دل میں پیدا ہونے لگتا یہ کیا ہو رہا ہے کہ دشمنوں کی گٹی چڑی ہوئی ہے دشمنوں کا بول بالا ہے ان کو عروج نصیب ہے اور مسلمان پس رہا ہے مسلمانوں کے اندر زوال کے آثار نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں تقدیر کا شکوہ پیدا ہوتا ہے اللہ بچائے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے دنیا یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ تین عالم پیدا فرمائے ہیں ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے راحت ہی راحت ہے آرام ہی آرام ہے اور وہ ہے جنت اور ایک عالم وہ ہے جس میں غم ہی غم ہے صدمہ ہی صدمہ ہے تکلیف ہی تکلیف ہے اور وہ ہے دوزخ اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے اور اچھے حالات بھی ہیں برے حالات بھی ہیں وہ یہ دنیا اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ دنیا کے اندر اس کو صرف راحت ہی ملنی چاہیے اور خوشی ہی نصیب ہونی چاہیے کبھی تکلیف کے حالات نہیں آنے چاہیے تو اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار بڑے سے بڑا دولت مند ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی تکلیف نہ پہنچے کبھی صدمہ نہ آئے کبھی غم نہ آئے یہ دنیا ہے لہذا اس میں دن بھی ہے رات بھی ہے دھوپ بھی ہے چھاؤں بھی ہے ظلمت بھی ہے روشنی بھی یہ ایک تو اشارہ ان قدموں سے اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا اور دوسرا اشارہ مبشرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ پیغام آگے یہ دیا ہے کہ میاں اس دھوپ چھاؤں اور سرد و گرم حالات سے متاثر ہونے کے بجائے یہ دیکھو کہ اس دنیا میں تمہیں کرنا کیا ہے اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو مسائل کے طوفان ابھر رہے ہو یا خوشحالی کا دور دورہ ہو تمہیں کرنا کیا ہے وہ کرنا دو جو میں بتا دیا قسم کھا کر کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو اپنے طور پر پاک صاف بنانے کی کوشش کرو اللہ کی اطاعت کر کے اور اس کو معصیت اور گناہوں میں مت بساؤ کام تو یہ کرنا ہے اور ہم نے تمہارے دل میں یہ دونوں قسم کے جذبات رکھ دیے ہیں ہم نے تمہیں گناہ کی بھی صلاحیت بخشی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی بخشی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ تمہارے دل میں خواہشیں گناہ کی بھی پیدا ہوتی ہیں ہم نہیں پیدا کی اور تقوی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں پیدا کیا ہے جس طرح دن اور رات پیدا کیا ہے روشنی اور تاریکی پیدا کی ہے اسی طرح تقوی کی روشنی بھی تمہارے دل میں پیدا کی ہے معصیت اور گناہ کے تقاضوں اور خواہشات کو میری خاطر کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو گے تو تو تمہارا مقام فرشتوں سے اونچا جائے گا. فرشتوں کو ہم نے اس لیے بنایا کہ وہ خالص ہماری اطاعت کرے, ہمارا ذکر کرتے رہے, ہماری حمد و ثنا کرتے رہے, ہماری تسبیح کرتے رہے. ان کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, نہ ان کے دل میں کوئی جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہے, اور نہ ان کے دل میں گناہ کا دائرہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اگر وہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے, ان کا کوئی کمال نہیں ہے جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا, اس میں گناہ کا دائرہ ہی ہم نے پیدا نہیں کیا. لیکن آدم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کے اندر دونوں تقاضے رکھ دیے, گناہ کی صلاحیت بھی تھی, تقوی کی صلاحیت بھی تھی, تاکہ جب یہ گناہ کی خواہش کو دبا کر تقوی کی طرف جائے گا, ہماری اطاعت کرے گا, گناہ سے بچے گا, تو اس کا مقام فرشتوں سے اونچا جائے گا, فرشتوں سے اعلیٰ مقام ہو. دیکھو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ ہر مسلمان جانتا ہے, قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ ایک عورت نے ان کو گناہ کی دعوت کی, گناہ کی پیشکش, دروازے بند کر دیے, دروازوں پر تالے ڈال دیے اور کہا کہ آؤ گناہ کی دعوت کے لیے, گناہ کے اقدام کے لیے آؤ. اب یوسف علیہ السلام انسان ہے, بشر ہے, بھرپور جوانی ہے, خلوت ہے, تنہائی ہے, دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے لقد ہمت بھی وہ ہم کا بھی ہاں, زلیخا کے دل میں تو خیال تھا ہی تھا پکا کہ گناہ کرے. قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا, ہم بھی ہاں, کیونکہ بشر تھے, انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے دل میں جذبہ پیدا فرمایا تھا, اس لیے خیال ان کے دل میں بھی آ چلا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے تو مبتلا ہو جاتا. لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں فجور کے ساتھ تقویٰ کا جذبہ بھی پیدا فرمایا تھا, اس واسطے یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ اس میں پھنس گیا ہوں, اس مصیبت میں, مجھے اپنے فضل و کرم سے اس سے نکال لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر. اور جتنا اپنے بس میں ممکن تھا دروازے کی طرف بھاگے, دوڑے, حالانکہ جانتے تھے کہ یہاں کے دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں, باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے, لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ تم دروازے تک بھاگ کے چلا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ دروازے تک بھاگ کے چلا جاؤں, آگے دروازے کھولنا یہ آپ کی قدرت میں ہے, تو اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس سے بچا لی. دروازے کی طرف بھاگ کے چلے گئے, بھاگ کے جانے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب پہنچے تو نہ صرف یہ کہ دروازے کے تالے ٹوٹ گئے بلکہ عورت کا شوہر کھڑا ہوا ملا. اللہ کے بارے میں تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھایا. یہ کمال یوسف علیہ السلام کا تھا, اگر کوئی فرشتہ ہوتا اس کے دل میں خواہش ہی نہ ہوتی, معصیت کی خواہش ہی نہ ہوتی, گناہ کا دائرہ ہی نہ ہوتا, تو اس کا کوئی کمال نہیں تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے اندر خواہش پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچانے کی توفیق دی. یہ کمال تھا کہ جب انسان اپنے گناہ کے تقاضوں پر وہ بچا کر سے اپنے آپ کو بچا کر تقویٰ کے راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقام فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کا جذبہ پیدا ہو, خواہش پیدا ہو, موقع بھی ہو, اور یہ فتنہ ہے جس میں آج عام ابتلا ہے کہ نامحرم کی طرف خوبصورت شکل کو دیکھنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس کو دیکھ کر لذت حاصل کروں, اگر کوئی اللہ کا بندہ اس خواہش اور جذبے کو دبا کر اپنی نگاہ ہٹائے کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ قبل المؤمنین یغض ضوء من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس جو شخص ایسا کر لے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی ایسی مٹھاس عطا فرماتے ہیں جس کے آگے یہ بد نظری کی لذت ہیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر اپنی خواہش کو دبایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. تو پیغام سورت نے جو دیا ہے وہ یہ کہ یہ سارے تاریکی اور روشنی، تو فجور کی مثال تاریکی کی ہے اور تقویٰ کی مثال روشنی کی ہے کہ ہم نے تمہارے دل میں بھی یہ دونوں چیزیں پیدا کر دیا، روشنی بھی اور اندھیرا بھی. فجور کا اندھیرا اور تقویٰ کی روشنی، تقویٰ کا نور. اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو اس طرح پاک صاف بناؤ کہ تقویٰ کے جذبات کو ابھارو اور معصیت اور گناہ کے جذبات کو دباؤ، ان کو کچلو. جتنا اس کو کچلو گے، جتنے ان خواہشات کے خلاف کام کرو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نابود ہوتے جاؤ. اقبال مرحوم نے، یہ ہوتا کیا ہے جب انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو فلاں گناہ کر لوں، بد نظری کر لوں، غیبت کر لوں، جھوٹ بول لوں، رشوت لے لوں، یہ گناہ کا دائیا دل میں پیدا ہو تو دل اگر اس کے خلاف کام کرے دل مچلتا ہے، دل کو صدمہ ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں کہ میں دل چاہ رہا تھا میں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا، لیکن یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس پر چوٹیں ماری جائیں، یہ بنایا ہی اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس پر چوٹیں مار مار کر اس کو اللہ کی تجلی گاہ بنا دیا. اقبال مرحوم بعض اوقات بڑی عارفانہ باتیں کہتے ہیں، اللہ شاعر مشرق اقبال، وہ کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، دل کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو چھکستا ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئے نہ ساتھ میں. یہ دل جو ہے یہ اللہ تمہارے بتایا نے بنایا اس لیے، تو بچا بچا کے رکھنا چاہتا ہے اس کو، چوٹ نہ لگے، اس کو صدمہ نہ ہو، اس کی تکلیف نہ ہو. ارے یہ تو بنایا اس لیے کیا ہے کہ اس کو چوٹیں پڑے، اس کے اوپر ذرے لگائی جائیں اور جتنا یہ چوٹے گا اتنا ہی آئے گا ساتھ کی نگاہ میں عزیز ہوگا. جو بچا بچا کے نرک سے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو چکستا ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئے نہ ساتھ. جب کوئی اس طرح اپنے دل کو توڑتا ہے، جب کوئی اس طرح اپنے دل کو توڑتا ہے یعنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کچلتا ہے، جب اس طرح اپنے دل کو توڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی تجلی گاہ بناتے ہیں. ہمارے میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کا مطلب، حضرت کے فرمانے سے سمجھ میں فرمایا کہ یہ کہہ کے کاسا ساز کا پیالہ پٹک دیا، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ. کہ جیسے پیالہ بنانے والے نے پیالہ بنایا اور بنا کر توڑ، کیوں توڑا بھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، اس کو جب یہ بگڑے گا ٹوٹے گا تو ٹوٹنے کے نتیجے میں اس کی ایک نئی صورت پیدا ہوگی، نیا اس پر جمال آئے گا، نئی اس پر رونق آئے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ہوگا. اور کبھی میں بھی شعر کہہ دیا کرتا تھا، تو ایک شعر میں نے کہا تھا یہی مضمون کہ درد دل دیکھ کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دیکھ کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، اب ہم اسی گھر میں رہیں گے جس نے برباد کیا۔ درد دل دیکھ کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو ہم نے تو دل بنایا اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دل بنایا اس لیے ہے کہ جتنا تم اس کو توڑو گے، اپنی خواہشات کے خلاف کام کر کر کے توڑو گے، اتنی ہی یہ میں اس کو اپنا گھر بناؤں گا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا، ان اللہ مع المنکثرۃ قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس دل کو اللہ کے خاطر توڑتے ہیں، خواہشات یہ فجور کے خواہشات اس کو بلا رہی ہے ایک طرف، لیکن وہ اللہ کے خاطر ان خواہشات کو کچلتا ہے، ان کو دباتا ہے اور دوسری طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہم کسی گھر میں رہیں گے جسے برباد ہوا۔ تو بھائی یہ پیغام ہے اس سورت کا، حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب میں فرمایا کہ یہ سورت پڑھو تو پیغام یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں کہ قد افلح من زکاہا میں داخل ہو جاتا، کہ ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ جو اپنی جان کو پاک صاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، گناہوں سے بچو۔ ارے یہ گناہ ہے جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں، یہ معصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کا قہر بلاتی ہے، یہ منکرات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ تو تم چاہو کہ کام تو سارے وہ کرتے رہو جو پچھلی امتیں جن کے اوپر ہلاک کی گئی، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے۔ قرآن کا ارشاد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف بناؤ ان گناہوں، اور وقد خواب من دساہا، نامراد ہے وہ شخص جو پھنسا لے اپنی جان کو ان گناہوں کے جال میں پھنسا لے۔ یہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ مبارک و تعالیٰ نے آیت میں دیا، اور پھر اس کا ایک نمونہ بھی بتا دیا کہ دیکھو قوم ثمود کی، صالح علیہ السلام کی قوم، اس نے سرکشی اختیار کیا، جذبت سعود بتا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں قرآن کریم کہتا ہے فدمدم علیہم ربہم بذنبی، ان کے پروردگار نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کے گناہ کی وجہ سے۔ تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ وشم کی وضحاہا پڑھو، تو در حقیقت تلاوت اپنی جگہ بے شک بھائی سے اجر و ثواب ہے، لیکن اس میں مجھے تو پیغام یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ جو دن رات بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے رہتے ہو، مجلسیں جمی ہوئی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بتاؤ ان تبصروں سے کیا حاصل؟ جتنا وقت یہ تبصروں میں گزار رہے ہو، مجلس آرائی میں گزار رہے ہو، اتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کرو، توبہ کرو، امت کے شامت اعمال کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے امت کی شامت اعمال رفع کرنے کی دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اور اپنے حالات کا جائزہ لو۔ آج مصیبت ہم پر یہ آ گئی ہے کہ اگرچہ ہم کیسے سب ہیں کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ، گناہوں کا وبال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھو کہ یہ کہنا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، تو کسی گناہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ بھی کیا؟ کسی گناہ کو ترک کرنے کا کوئی اقدام بھی کیا؟ کبھی اس طرح جائزہ لے کر بھی دیکھا کہ میری زندگی میں کیا کیا گناہ آئے ہوئے ہیں اور میں ان میں سے جن کو چھوڑ سکوں؟ کبھی اس طرح جائزہ لے کر دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں کہ ہم ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے قرآن کریم ایسے موقع پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو اپنی اپنی جانوں کی خبر لو، اپنی اپنی خبر لو، اپنا ہر ایک انسان جائزہ لے کر دیکھے کہ میں سارے صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں کہاں کہاں گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، جھوٹ کتنا بول رہا ہوں، غیبتیں کتنی کر رہا ہوں، نگاہ کا غلط استعمال کتنا کر رہا ہوں، اور کانوں کا استعمال کتنا زیادہ غلط کر رہا ہوں، زبان کا استعمال کس طرح غلط کر رہا ہوں، اس کا جائزہ لے کر اپنی فکر کرو. اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جب تم اپنی اصلاح کر لو گے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک شخص اپنی اصلاح کر لے ایک چراغ جل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کو اور پھیلا دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سورت کے پیغام کے طور پر اگر آج ہم لوگ یہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ اس عذاب کو دور کرنے کے لیے، حالات کی سنگینی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ جا کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر، دو رکعتیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اپنی پچھلی ساری زندگی کی توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، استغفار کریں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ یا اللہ اب ہم آپ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائیں. یہ دعا کر کے اور پھر اس عزم کو تازہ کر کے اپنے آپ کو ہر طرح سے گناہوں سے بچانے کی فکر کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ رات کی تاریکی ختم ہو کر سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ میں تبدیل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امن و امان کا نور، ایمان کا نور، اسلام کا نور، اطاعت کا نور اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبیاں اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اور ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب کو اے اللہ ان گناہوں سے اور ان معصیتوں سے بچا لے جو آپ کے قہر و عذاب کا سبب بنتے ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. اے اللہ ان گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آپ کی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس گناہوں کی آگ سے بچا لے. یا اللہ ہمارے ملک کو، یا اللہ خانہ جنگی کی آگ سے محفوظ فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے نرکے سے ہمیں نکال دے. اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما دے. یا اللہ اپنے قہر و غضب ہم سے ہٹا لے. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے رحمت ہم پر نازل فرما دے. یا اللہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی فتنوں سے عبادت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو رفع فرما. اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ پورا فرما دے. یا اللہ حاجی معید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالی عطا فرما. اے اللہ ان کی اولاد کو اب ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین کی جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا